بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں چند آیتیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں، ان میں ایک آیہ ولایت ہے جس میں تین تین ولایتوں کا ذکر کیا گیا، اور ایک آیہ مودت ہے جس میں مودت کا ذکر آیا ہے، اور ایک یہ آیہ کریمہ ہے جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے. تو سبھی لوگ اس آیہ تطہیر سے اور اس کے شان نزول سے واقف ہیں. دو روایتیں بہت مشہور ہیں شان نزول میں، ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے جسے آپ مسلسل سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں، دوسرے جناب ام سلمہ سے ہیں کہ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے چادر منگوائی اور اپنے سر پہ ڈالی، تھوڑی دیر بعد امام حسن و امام حسین آئے، شہزادی آئیں، امیر المومنین آئے، اور جب پنجتن پاک اس چادر میں جمع ہو گئے تب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چادر کا ایک گوشہ پکڑ کے کہا کیا میں بھی اس چادر میں شامل ہو سکتی ہوں، تب حضور نے انہیں روک دیا اور کہا کہ انت علی الخیر، کہ آپ خیر پر ہیں لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. تب حضور نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائی کہ ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی و ہمتی، یہی وہ میرے اہل بیت ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب جبرائیل امین یا آیہ کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد علی محمد. اب بعض لوگوں نے آیت تطہیر کو جو خاص اہل بیت سے مختص ہے اس میں یہ کہا کہ اہل بیت میں سارے گھر والے شامل ہیں، اس میں ازواج بھی شامل ہیں اور اس میں تمام رشتہ دار شامل ہیں، اور ان کے اس دعوے کو تھوڑی سی تقویت اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے، یہ جو ہے آیت کا ایک حصہ ہے. آیت جو شروع ہو رہی ہے اور جو ختم ہو رہی ہے اس میں ازواج سے خطاب ہو رہا ہے، آیت میں ازواج سے خطاب ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اس اس طرح سے آیت شروع ہو رہی ہے، درمیان میں پھر آیت تطہیر آتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے چونکہ جو ہے آیت تطہیر اس آیت کا حصہ ہے جس آیت میں خود ازواج کا ذکر ہوا ہے، تو لہٰذا کس طرح سے اہل بیت میں سے آپ ازواج کو حذف کر دیں گے، اور گھر والے میں اگر گھر والیاں شامل نہ ہو تو وہ جو ہے اہل بیت مکمل ہی نہیں ہوتے بغیر ازواج کے، تو آپ کس طرح سے جو ہے ازواج کو حذف کریں گے، تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، جس میں سے ایک جواب ادبی ہے، وہ یہ ہے کہ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، عام لوگ بھی اتنی گرامر تو جانتے ہی ہیں کہ مونس کے صیغے کیا ہوتے ہیں، مذکر کے صیغے کیا ہوتے ہیں، اتنا تو ہر آدمی بھی جانتا ہے، اور جو لوگ مجالس میں شریک ہوتے رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ جب خواتین کے لیے سلام کی باری آتی ہے تو اس میں صیغہ الگ ہو جاتا ہے، بیویوں کو جب سلام بھیجا امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت کیا کہا تھا کہ السلام علیکم نہیں کہا تھا، کیونکہ خواتین کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ کم کا نہیں ہوتا ہے بلکہ کنہ کا ہوتا ہے، علیکن من السلام، ہے نا، علیکم نہیں ہوتا ہے، علیکن ہوتا ہے، اگر کئی خواتین بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ ان پر جب سلام بھیجیں گے تو کیسے سلام بھیجیں گے، کیا کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے یا السلام علیکن کہیں گے، ہے نا، تو السلام علیکن کہیں گے، علیکم نہیں کہیں گے، یعنی صیغہ الگ الگ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آیہ تطہیر ازواج سے خطاب کر رہی ہے اور ازواج سے مخاطب ہے تو پھر صیغہ بھی جو ہے مؤنث کا ہونا چاہیے تھا، چونکہ اس سے پہلے جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں آیہ کریمہ میں وہ سب مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، صرف یہیں پر آ کے صیغہ مذکر میں تبدیل ہو رہا ہے، یعنی یہاں صیغہ مؤنث کا نہیں استعمال ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم ہے، اگر یہاں پر صیغہ ایسا ہوتا انما یرید اللہ لیذھب عنکن اگر ہوتا تو پھر ان کی بات صحیح ہوتی، ہے نا، انکم ہے یہاں پر، انکنا نہیں ہے، اگر انکنا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اے ازواج سے نبی آپ کو ہم تمام برائیوں سے دور رکھتے ہیں اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیتے ہیں، اہل بیت میں ازواج شامل ہو جاتی، لیکن چونکہ یہاں پر صیغہ مردوں کا استعمال ہوا ہے اس لیے کہ آیہ تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں اس میں اکثریت مردوں کی ہے، اس میں اکثریت مردوں کی ہے، یعنی امیر المومنین ہے، حضور سرور کائنات ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے، تو اکثریت جہاں پر ہوتی ہے تو صیغہ بھی اکثریت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسی لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہا عنکم الرجس، تو لہٰذا اس میں انکنہ والے شامل ہی نہیں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس میں سبھی مرد ہیں تو پھر جو ہے شہزادی کی مرکزیت کا کیا ہوگا، تو اس وقت جو ہے حضور سے جب سوال کیا گیا کہ اس اہل بیت میں کون شامل ہے تو حضور نے کہا، اور جبرائیل کے وہ دوسری والی جو روایت ہے جو جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے اس میں خود جبرائیل نے سوال کیا کہ اس میں ہے کون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، خود کہا کہ ہم فاطمہ، کہ اس چادر میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کے والد گرامی ہیں، یعنی تا تعارف میں فاطمہ زہرا کو مرکز قرار دیا گیا اس لیے کہ فاطمہ تمام رشتوں میں محوریت رکھتی ہے، یعنی واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ حضور سے تعارف ہوتا تو یہ ہوتا کہ یہ حضور کے داماد ہیں، یعنی بیٹی کے شوہر ہیں، تو بیچ میں بیٹی کا واسطہ ہوتا، اور یہ نواسے ہیں یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو بیٹی بیچ میں آتی ہے، یعنی واسطہ ہوتا۔ حضرت علی سے اگر تعارف ہوتا تو یہ حضور کے بھائی ہیں، یعنی بیچ میں چچا کے بیٹے ہیں، تو بیچ میں چچا کا رشتہ بیچ میں آ جاتا، یا زوجہ کے والد ہیں تو زوجہ کا رشتہ بیچ میں آ جاتا۔ تو آپ جس کسی کو بھی دیکھیں چادر میں، سب کا جو تعارف ہوتا ہے بیچ میں واسطہ درمیان میں آئے گا، سوائے شہزادی کونین کے، کہ جب شہزادی کونین سے جب تعارف ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ فاطمہ زہرا مرکزی حیثیت اس طرح سے رکھتی ہیں کہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے سب کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ کے والد ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات آتی ہے، جب کبھی فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، شہزادی کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں، یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس باپ کی بیٹی کا نام ہے، فاطمہ مرسل اعظم کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا کون ہے، تو فاطمہ زہرا جو ہے وہ زوجہ ہے امیر المومنین کی، سید المتقین کی زوجہ ہے، اور یاسب الدین والمسلمین کی زوجہ ہے۔ تو فاطمہ زہرا کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو اس میں یا تو حضور کے فضائل پڑھتے ہیں، یا پھر امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں، یا تو پھر امام حسن و حسین کے فضائل پڑھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کون ہے، تو کہتے ہیں حسن و حسین کی ماں ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر شریعتی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ مرسل اعظم کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے مگر فاطمہ نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے تو زوجہ ہے مگر فاطمہ نہیں ہے، حسن و حسین کی اگر ماں کہوں تو حسن و حسین کی ماں ہے مگر فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، یعنی فاطمہ خود فاطمہ ہے، فاطمہ زہرا کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے، فاطمہ کس کی ماں ہے، فاطمہ کس کی زوجہ ہے، خود فاطمہ مرکزیت رکھتی ہے، فاطمہ کو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ فاطمہ زہرا کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا جائے، بلکہ یہاں تو اس روایت میں تو جو غضب ہو گیا نا کہ سب کا تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کرایا گیا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کون ہے، یعنی رسول کی بیٹی ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول کون ہے تو فاطمہ کے باپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ کون ہے تو رسول کی بیٹی ہے، یعنی آپ کا انداز کیسا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا انداز ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے فاطمہ، کہہ رہے ہیں رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، کون ہے فاطمہ، کہا علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے فاطمہ، فاطمہ کون ہے، حسن و حسین کی ماں ہے فاطمہ، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسن و حسین کون ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، قدرت کیا کہہ رہی ہے، علی مرتضیٰ کون ہے، کہا علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے، یہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، یہ کون ہے، یہ سرور کائنات کون ہے، کہا فاطمہ کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ جیسے عیسیٰ کے ذریعے سے مریم کا تعارف نہیں ہوگا بلکہ مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کا تعارف ہوگا، یہ شخصیت جناب مریم ہیں، کہ جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا کہ مریم کون ہے، تو یہ بنت عمران ہیں، یہ کون ہے، تو یہ جو ہے مادر مسیح ہے، تو جناب مریم مریم ماں ہے مسیح کی. تو جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا ان اللہ اصطفا کی و طہر کی و اصطفا کی علی نساء العالمین, ہم نے آپ کو پاک قرار دیا ہے, پاکیزہ قرار دیا ہے, ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تمام خواتین میں. تو جناب مریم کا رتبہ بہت بلند ہے نا, لیکن جناب مریم کو سردار کہا گیا ہے. لیکن جناب مریم جو سردار ہے اپنے دور کی خواتین کی سردار ہے, یعنی جس زمانے میں مریم تھی اس وقت وہ سیدہ نساء عالمیان تھی, سیدہ نساء عالمیان تھی جس وقت وہ موجود تھی. اسی طرح سے جناب آسیہ بھی سیدہ نساء تھی اپنے زمانے کی, جناب حوا بھی سیدہ نساء تھی اپنے زمانے کی. لیکن شہزادی کے لیے جب تعارف کروایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف کہ سیدہ کون ہے, تو کہا سیدہ نساء عالمیان ہے, بلکہ کہا ام ابنتی فاطمہ یا ان ابنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین, کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی. یعنی فاطمہ زہرا سردار ہے جوانان جنت کی, پہلے والوں کے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی. نہ فاطمہ زہرا سے پہلے کوئی فاطمہ زہرا جیسی گزری, نہ فاطمہ زہرا کے بعد کوئی فاطمہ زہرا جیسی آئی, یعنی سب آئیں اور چلی گئیں لیکن فاطمہ فاطمہ ہے. تو عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ دو روایتیں بہت مشہور ہیں, ایک سیدت النساء العالمین ہے, ایک سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ کی روایت جو ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہے, یعنی اہل سنت کی روایتوں میں سیدت النساء اہل الجنہ بہت استعمال ہوا ہے. بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے. جبکہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس میں امام صادق اور امام باقر سے بہت کم روایتیں, بلکہ نقل ہی نہیں کی گئی ہیں, روایتیں پوری بخاری میں نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے فضائل کا سمندر ایسا ہے. اور فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کی زبان سے بھی جاری ہو جائے. آپ نے کتاب کا نام شاید نہیں سنا ہے, ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ, یعنی کڑکتی ہوئی بجلیاں, یعنی یہ کتاب لکھی گئی تھی اہل بیت پر کہ فضائل پر کڑکتی ہوئی بجلیاں گرانے کے لیے, لیکن خود صواعق محرقہ میں آپ کو فضائل مل جائیں گے. تو لہذا سیدت النساء اہل الجنہ کی روایت جو ہے وہ بہت شہرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے, کہ یعنی جنت کی خواتین کی سردار, تو جتنی نیک عورتیں ہوں گی وہ سب جنت میں جائیں گی, سب جتنی نیک عورتیں ہوں گی. اس میں تو یہ ہے کہ تمام عورتوں کی سردار ہے, اس میں یہ ہے کہ خالص لوگ جو جنت میں جائیں گے ان تمام جنتیوں میں جو سردار ہوں گی جنت کی خواتین کی, اس کو وہ شہزادی یا کون ہے ان کی ذات ہوگی جو تمام خواتین کی. اب جنت میں حوا بھی جائیں گی, جنت میں آسیہ بھی جائیں گی, جنت میں جناب ختیجۃ الکبریٰ بھی جائیں گی, سبھی جنت کی بیویاں ہیں, تو سب کے سب جنت میں رہیں گی. لیکن ان تمام جنتیوں میں سب سے زیادہ جو نمایاں شخصیت ہوگی وہ شہزادی کونین کی شخصیت ہوگی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب شہزادی کونین کی جو شخصیت ہے وہ کس وجہ سے نمایاں ہیں. اب جیسا اقبال کہتے ہیں مریم سے یک نسبت بے عیسیٰ عزیز, اقبال بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو عام لوگ کہتے ہیں, یعنی مریم عیسیٰ کی نسبت سے محترم ہے, ایک نسبت ہے مریم کے پاس. مریم کسی کی زوجہ نہیں ہے, کسی کی بیٹی نہیں ہے, یعنی کسی نمایاں شخصیت کی نہ بیٹی ہے نہ کسی نمایاں شخصیت کی زوجہ ہے. اگر ہے تو کوئی شخصیت کی اگر نسبت ہے مریم کے پاس تو وہ عیسیٰ کی ماں ہے. لیکن شہزادی کے لیے کہتے ہیں وہ فاطمہ سے نسبت عزیز، تین اعتبار سے بہت محترم ہیں، تین نسبتوں سے بہت محترم ہیں، تینوں نسبتیں فاطمہ زہرا کی بہت محترم ہیں اور تینوں نسبتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا کی جو تین نسبتیں یعنی بیٹی ہے تو سرور کائنات کی، زوجہ ہے تو امیر المومنین کی، ماں ہے تو حسن و حسین کی، تو تینوں اعتبار سے محترم ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی اقبال یہ کہتے ہیں کہ نسبتوں کی وجہ سے فاطمہ زہرا کے زیادہ سارے فضائل پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے، تو اگر ساری فضیلت رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو لوگ تاریخ میں اور بھی بیٹیاں گڑیں گے، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہونا فضیلت ہے تو کسی کو بھی بیٹی، تاریخ کے زور کے اوپر کسی کو بھی بیٹی بنا دو، ہے نا؟ لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی بنا دے۔ اگر آپ کہیں کہ امیر المومنین کی زوجہ تھی تو اور بھی زوجہ ہیں، یہ تو حقیقت ہے نا۔ آپ وہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، شیعہ روایتوں کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اگر اہل سنت کی روایتیں ثابت کر دیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اچھا چلیے وہاں پہ آپ نہیں مانیں گے، چھوڑ دیجئے، یہاں پہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا نا۔ آپ کیسے انکار کریں گے کہ امیر المومنین کی ایک ہی زوجہ تھی؟ بیٹی تو ایک تھی، یہ صحیح ہے، لیکن زوجہ تو ایک نہیں تھی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ تو علی کی زوجہ کا نام ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ کا نام ہے، تو علی مرتضیٰ کی زوجہ اور بھی ہیں، تو کیا شہزادی کی عظمت گھٹ جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے، بلکہ کہا کہ علی فاطمہ کے شوہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روایتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، بلکہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، جس طرح سے مریم کا کوئی کفو نہ مل سکا اور مریم کو کوئی ہمسر نہ مل سکا تو مریم اکیلی رہ گئی، اسی طرح اگر علی مرتضیٰ نہ ملتے تو فاطمہ زہرا اکیلی رہ جاتی۔ اسی لیے کہا وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ اسی لیے روایتوں خود حضور نے ارشاد فرمایا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین وہیا روحی وہیا قرۃ عینی وہیا ثمرۃ فؤادی، وہ میرا میوہ قلب ہے، وہ میرے آنکھوں کا نور ہے، وہی قرۃ عینی، وہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہی روحی التی بین جنبی، وہ میری روح ہے جو پہلو میں ہوا کرتی ہے، وہی حوراء انسیا، بلکہ وہ حوراء انسیا ہے، یعنی انسانی خالق میں انسان نہیں ہے بلکہ فاطمہ حورا ہے، یعنی آسمان سے آیا ہوا تحفہ ہے فاطمہ، زمین سے اگے ہوئے پھول کا نام نہیں ہے فاطمہ بلکہ آسمان سے آئے ہوئے تحفے کا نام ہے فاطمہ، اس لیے کہ حورا ہے انسیا، یعنی انسانوں میں حور ہے فاطمہ۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آیۃ تطہیر کا مرکز قرار دیا گیا، اور طہارت طہارت کی اب وہ قسمیں ہو جائیں گی, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک طہارت ظاہری ہے, ایک طہارت باطنی ہے, اتنا تو کہنا ہی پڑے گا. ایک ظاہری طہارت ہے, ایک باطنی طہارت ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, یعنی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے مگر وہی لوگ جو پاک و پاکیزہ ہیں. لا یمسہ الا المطہرون, یعنی قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں, جو پاک ہیں وہی چھو سکتے ہیں قرآن. تو اب یہ ظاہر قرآن بھی تو دو ہے, ایک ظاہر قرآن ہے جو الفاظ کی شکل میں ہے, ایک باطن قرآن ہے جو حقیقت قرآن ہے, جو معانی جس کو لے لیجئے, مفاہیم جس کو لے لیجئے کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ دیجئے, جس کی حقیقت لوح محفوظ پر ہو. تو اس ظاہر الفاظ کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, یعنی غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے. بغیر غسل کیے ہوئے قرآن کی آیتوں کو آپ چھو نہیں سکتے, بغیر وضو کیے ہوئے آپ قرآن کی آیتوں کو چھو نہیں سکتے, یعنی ظاہر الفاظ کو چھونے کے لیے آپ کو ظاہری طہارت کی ضرورت ہے. لیکن باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے, حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو باطنی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ باطنی طہارت نہ ہو آپ باطن قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, یعنی حقیقت قرآن, مفاہیم قرآن, قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ ظاہر قرآن کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ ہزاروں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں ہواؤں میں, اخبارات میں, میڈیا میں, ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں, اور جو ہے آج کل تو کتنے ذرائع ابلاغ ہیں, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر, تو جتنی بھی باتیں جو ہیں نا آپ سنتے ہیں وہی حقیقت ہے جو سنتے ہیں, یا اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں؟ یعنی خبر کے پیچھے کچھ مفہوم ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری الفاظ سے ظاہری لوگ گمراہ ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ لوگ ان افواہوں سے گمراہ نہیں ہوتے, ان پروپیگنڈوں سے گمراہ نہیں ہوتے. لاکھ پروپیگنڈے کریں آپ, لاکھ خلاف میں بولے ہیں, ہزاروں ہزار جو ہے صفحات بھر دیں آپ, لیکن مومنوں پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف افواہ پھیلا دیں گے, پھیلائیے آپ, کتنا پھیلاتے پھیلائیے, سب لوگ مان لیں گے, مومن نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ المومن ينظر بنور اللہ, کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. المومن ينظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ويفهم بفهم اللہ, جو سمجھتا ہے تو اللہ کے فہم سے سمجھتا ہے, وہ دھوکا نہیں کھا سکتا, وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. وہ لوگ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ ظاہر قرآن کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا, کتنے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اسی قرآن سے. کون گمراہ ہوتے ہیں؟ وہی گمراہ ہوتے ہیں جو پہلے سے گمراہ رہتے ہیں, وہی گمراہ ہوتے ہیں. جو پہلے سے گمراہ نہیں رہتے وہ گمراہ نہیں ہوتے. جو پاک ہوتے ہیں, جن کی سماعتیں پاک ہوتی ہیں, جن کی بصارتیں پاک ہوتی ہیں, وہ لوگ
نجس چیزوں کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، پروپیگنڈوں کو قبول کرتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسی مشنری ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ایسا فہم ہوتا ہے جسے عرفا بصیرت کہتے ہیں. بصیرت، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصارت ایک ہوتی ہے، بصیرت ایک ہوتی ہے. آنکھوں سے جو نظر آئے وہ بصارت ہے، باطن سے جو دکھائی دے وہ بصیرت ہے. آنکھ سے جو دکھائی دے وہ بصارت ہے، دل سے جو دکھائی دے وہ بصیرت ہے. تو جو دل والے ہوتے ہیں وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو آنکھوں کے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، دل سے دیکھنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیے، یہ نئی بات ہے، پروپیگنڈے کوئی نئی بات ہے اور یہ افواہیں کوئی نئی بات ہے، 1400 برس سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. یہ بات ہے، یعنی 1400 برس سے یہ پروپیگنڈے کا کلچر چلا آ رہا ہے. امیر شام نے کتنا پروپیگنڈا نہیں کیا، کتنے ذرائع ابلاغ کو استعمال نہیں کیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا؟ اس وقت ہو کیا اس وقت ہو، سب سے بڑا میڈیا ممبر ہے، ممبر سے بڑا کوئی میڈیا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دنیا ہر میڈیا پہ شک کر سکتی ہے کہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے، ریڈیو نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے، ٹیلی ویژن پہ صحیح آیا ہے کہ غلط آیا ہے، اخبار میں صحیح آیا ہے کہ غلط آیا ہے، لیکن کوئی ممبر سے بولی جانے والی بات پہ شک نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. سب کہیں گے اگر ممبر سے بولا گیا ہے تو غلط نہیں بولا جا سکتا ہے، اب بھی حرمت ممبر زندہ ہے. تو یہ ہے میڈیا کا سب سے بڑا ذرائع ابلاغ جو ہے وہ، اور اس کو امیر شام نے استعمال کیا تھا. معلوم ہے، جس زمانے میں آپ کو سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، اس وقت جمعے کے خطبات تو تھے، اس وقت ممبر تو تھا، اس ممبر کو استعمال کیا گیا امیر المومنین کے خلاف، کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور کس قدر استعمال کیا گیا. اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے تھے. جب امیر المومنین کی شہادت کی اطلاع ملی کہ مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا وہ مسجد میں کس لیے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ، لوگوں نے کہا وہ کس لیے مسجد میں گئے تھے. ارے بھائی، وہ نماز پڑھا، کیا علی بھی نماز پڑھاتے تھے؟ ہم کو تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ نماز نعوذ باللہ پڑھتے تھے بھی کہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ شام میں یہ کہا جاتا تھا کہ علی کا نماز سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، وہ مسجد میں کیوں جانے لگے. اور فرمایا آپ نے، یعنی علی کا اللہ سے ربط ہی کیا ہے، ان کا نمازوں سے رشتہ ہی کیا ہے، ایسا بھی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. یعنی آپ ایک حد تک تو سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں تو اتنا ضرور ہوا ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو اتنا تو ضرور ہوگا. کیا ایسی بھی افواہ ہو سکتی ہے، اتنی بڑی بھی افواہ ہو سکتی ہے؟ کہ جس کا سر محراب سے اٹھتا نہ ہو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگ مان لیے. مزے کی بات تو یہ ہے، جو آج جو ہم شاطر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، تو کیا آپ صدر اسلام کے مسلمانوں سے زیادہ ہوشیار ہو گئے؟ دور امیر المومنین سے زیادہ آپ لوگ ہوشیار ہو گئے؟ اس زمانے کے لوگ یقین کر گئے، مان لیا شام کے لوگوں نے، سارے کے سارے لوگ قبول کر لیے. ہاں، مثال کے طور پہ آج اگر آپ کسی ممبر پہ جانے والے اور جو ہے محراب میں ٹھہرنے والے اور جو ہے مجلس میں ٹھہرنے والے کے خلاف اگر آپ بول دیں کہ یہ دشمن علی ہے، دشمن حسین ہے، دیکھتے ہوئے بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ نہ دیکھیں تو تو اب جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جو ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور لوگ مان لیے. یہ بھی کچھ دریافت نہیں کیا کسی نے کہ بھئی کوفہ جا کے معلوم ہو، شام سے کوفہ کتنی دور ہے. یہ پروپیگنڈا شام میں ہو رہا ہے، نماز کوفے میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں آپ، کہ پروپیگنڈے کا انسان کتنا شکار ہو سکتا ہے. لیکن شکار ہونے والے شکار ہوئے، پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کیے، لیکن حقیقت تو کبھی چھپنے والی نہیں ہے. حقیقت ظاہر ہو کے رہے گی، اور حقیقت ظاہر ہو کے رہی. 70 سال تک 70 ممبروں سے امیر المومنین کے خلاف بولا گیا، لیکن جب فضائل کا سمندر عروج پر آیا اور موج مارنے لگا، تو 70,000 سال کی محنت، 70 سال کی محنت بھی گئی، 70,000 ممبروں کا بکواس بھی ختم ہوئی، اور امیر المومنین کے فضائل شام میں جگمگانے لگے. آج کچھ لوگ جو ہیں سورج پر دھول اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت سے منہ پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج فرزند زہرا، میں کہہ سکتا ہوں فرزند امیر المومنین آیت اللہ خامنہ ای، جو امام انقلاب ہیں، جو اس وقت انقلاب کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا تشیع کی امیدیں جن سے وابستہ ہیں، ہے نا، امیدیں جن سے وابستہ ہیں، اور جنہوں نے 40 سال سے اب تک سر تشیع کو خم ہونے نہیں دیا اور شیعت کا سر جھکنے نہیں دیا، ہر آن ہر لحظہ ہر وقت جو سر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، تشیع کے سر کو سر بلند کر دیا ہے، آج ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. ماننے والے مان رہے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں وہی لوگ مان رہے ہیں جو پہلے سے فضلہ خور ہیں، جو پہلے سے جو ہے بکواس سننے کے عادی ہیں. بقول استاد جواد نقوی صاحب کے کہ یہ فضلہ خور میڈیا کے کو جو کھانے والے لوگ ہیں، جو میڈیا جو ہندوستانی میڈیا، پاکستانی میڈیا، یا جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے دنیا کا جتنا رائٹر ہے، جتنے بھی جو ہے دنیا کا جو میڈیا ہے، یہ سب کا سب فضلہ خور میڈیا ہے. یعنی سچائی اور حقیقت و پاک و پاکیزہ بیانات نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. اب آپ برا مت مانیے، آپ تو سدا حسینی ہیں، لیکن جو اس کو ہٹا کے میں کہہ رہا ہوں، ایک دو اخبارات کو چھوڑ کے دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے، اور یہ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ پاک سے رشتہ جڑا ہوا ہے، اس لیے پاک ہے. جب پاک سے رشتہ جڑ جاتا ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، جب نجس سے رشتہ جڑتا ہے تو انسان نجس ہو جاتا ہے. تو اب یہ جتنا دنیا کا میڈیا ہے، سب کا سب نجاست خور میڈیا ہے، جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا ہے، جھوٹے نظریات پھیلانے والا میڈیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، آپ کے اتنے بڑے ملک میں آپ کا کوئی خبر گزاری کا اپنا جو ہے کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے اس ملک میں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے ملک میں 100 کروڑ کی آبادی والے ملک میں، 100 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اس ملک میں ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس ملک میں ایک نیوز ایجنسی نہیں ہے چھوٹی سی، ہے نا. سمجھ رہے ہیں اب نیوز ایجنسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی خبر نگار آپ کو یمن میں نہیں ملے گا، بحرین میں نہیں ملے گا، مثال کے طور کے اوپر آپ کا آج تک ہے، اس کا کوئی نمائندہ آپ کو یمن میں ہے جو اس کو خود ڈائریکٹ نیوز دے یمن سے، ایران سے ڈائریکٹ نیوز بھیجے یہاں؟ ہے کوئی نمائندہ ان کا؟ جیسا بی بی سی کا نمائندہ ہے، بی بی سی کو کیا ضرورت ہے نمائندہ رکھنے کی؟ یہاں کے اخبارات سے نیوز اٹھا کے وہ بول سکتا ہے، لیکن اس نے نمائندہ کیوں بھیجا ہے؟
ہے کہ ہمارے نمائندے ہونے چاہیے تاکہ ہم خبر کو لیں جس طرح سے چاہیں, اس کو توڑ مڑوڑ کریں اور جس چیز کو چاہیں چھپائیں, جس چیز کو بڑھائیں, چھوٹی چیز کو بڑی کر دیں, بڑی چیز کو چھوٹی کر دیں, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت بنا کے پیش کریں. اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے اخبارات میں, چھوٹی سے چھوٹی خبر کو کتنی بڑی کر دیا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی خبر کو کتنی چھوٹی کر دیا جاتا ہے. اور مسلسل 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 اخبارات میں بشار الاسد ایسا ہے, بشار الاسد ایسا ہے, بشار نے یہ کیا, بشار نے وہ کر دیا, بشار نے اتنے لوگوں کو مار دیا, بشار نے اتنے لوگوں کو مار دیا. کیا بشار پاگل ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی کیوں نہیں مارا, ابھی تک اب کیوں مار رہا ہے؟ وہ مار بھائی کون مار رہا ہے, ملک میں کون داخل ہوا ہے, کون دہشت گردی کر رہا ہے, کون وبا پھیلا رہا ہے, کون ظلم کر رہا ہے, وہ کون سے دہشت گرد ہے جو گھس کے آ گئے ہیں ملک میں اور آنے کے بعد پورے ملک کا امن و چین جو ہے برباد کر رہے ہیں. اور ان دہشت گردوں کو اگر مارا جائے, دہشت گردوں سے اگر ملک کو پاک کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ابھی تک 7 سال سے جنگ چل رہی تھی, ابھی تک مسلمانوں کے سر پہ جو نہیں رہ رہی تھی. یہ مسلسل جو ہے یہ دعائیہ اجتماعات وغیرہ جو رکھائے جا رہے ہیں, یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ دہشت گردوں کی بقا کے لیے دعا کر رہے ہیں یا بشار الاسد کے لیے جو دہشت گردوں کو مار رہا ہے اس کی بقا کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دعا جو کر رہے ہیں وہ کس کی دعا ہو رہی ہے؟ یعنی شام میں دہشت گرد باقی رہیں, پروردگارہ شام میں دہشت گردوں کو باقی رکھ تاکہ مسلسل دمشق پہ حملے کرتے رہیں, تاکہ مسلسل نہتے لوگوں کو مارتے رہیں, ان لوگوں کو باقی رکھ, ان کو جو ہے ملک چھوڑنے کی فرصت نہ ملے, یہ دعا کریں گے؟ یا یہ دعا کریں گے کہ پروردگار جو دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے اس کو زندہ رکھ تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے؟ پھر دعا کس بات کی جائے گی؟ دہشت گردوں کو ختم کرنے کی دعا کریں گے آپ یا دہشت گردوں کو باقی رکھنے کی دعا کر رہے ہیں؟ یعنی اب دہشت گرد جو ختم ہو چکے ہیں, آخری گڑھ جو غوطہ میں بچ چکا ہے بس وہاں سے ختم ہونے والے ہیں. اب ان کی پوری دنیا کی جو ہے چیخیں نکل رہی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اپنا جو ہے اپنا حصہ چھوڑ دیں گے اور جو ہے ہم یہاں غوطہ سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی جو ہے امید ہی باقی نہیں رہے گی, کیونکہ داعش تو ختم ہو چکی. اب جبہت النصرہ کے کچھ لوگ ہیں, اب جبہت النصرہ کے کچھ لوگ اور ان کے ساتھ دوسرے جو دہشت گرد جڑے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر جو دمشق سے قریب ہے, اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ علاقے ہیں لیکن دمشق سے قریب, مسلسل دمشق پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا, مسلسل دمشق پہ حملے کیے جا رہے تھے. اب ان کو پوری دنیا کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ بشار الاسد کو ہٹا نہیں سکے گی. بشار الاسد کے خود کچھ نہیں ہے بشار الاسد, لیکن اس نے بقا سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور ایسے شخص کی دعا میں اپنا نام شامل کر لیا ہے کہ پوری دنیا بھی چاہے اسے مارنا تو نہیں مار سکتی جب تک کہ خزائے الہی نہ ہو, اس لیے کہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب پوری دنیا دعا کر کے دیکھ لے, ایک طرف خامنائی کی دعا ہوگی, ایک طرف پوری دنیا کی دعائیں ہوں گی, اب یہ دعا کام آئے گی اور کس کی دعا؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس انقلاب کی اہمیت کو نہیں جانتے آج تک, اور اس حکومت اسلامیہ کی عظمت کو نہیں جانتے. 40 سال پہلے تو اگر ہم یہ باتیں کہتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 10 سال تو گزار لو اس کے بعد کہنا, 20 سال گزار لو اس کے بعد کہنا, 30 سال گزار لو اس کے بعد کہنا. ہم 40 سال گزار کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حکومت
اسلامی ہیں کہ جس کو برپا کرنے کے لیے غیبت صغرا سے لے کے کوشش چل رہی ہے، غیبت کبرا سے لے کے یعنی توسی سے لے کر شیخ مفید سے لے کر امام خمینی تک مسلسل علماء اس حکومت اسلامیہ کی کوشش کرتے رہے کہ تاکہ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے اور تمام قوانین اسلامی پیادہ ہو سکے کسی ملک میں، اس کی کوششیں کی جاتی رہیں، اور یہ کوششیں جو سارے علماء نے کی تھی وہ محقق ہوئی ہیں امام خمینی کے ذریعے سے، اور ان کی تاریخ کہ پیدا ہونا اتفاق نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ اللہ کا انتظام ہے، ورنہ آپ کہیں گے یہ اتفاق ہے، نہیں، خمینی کا پیدا ہونا اتفاق نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا، روایتیں موجود ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اہل خم کی سرزمین سے اور وہ لوگوں کو دعوت اسلامی دے گا اور حکومت اسلامی قائم کرے گا، یہ بہار الانوار کی روایت ہے، یہ سفیرۃ البہار میں یہ روایت جمع ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی پیدائش کی تاریخ وہی ہے جو جناب سید کونین کی پیدائش کی تاریخ ہے، یعنی 20 جماعت الثانی کو یہ فرزند فاطمہ پیدا ہوا تاکہ فاطمہ زہرا کی تاکہ فاطمہ زہرا کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ آج تک لوگ شک میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مشکوک لوگ ہیں کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں اس انقلاب پر، اس حکومت اسلامیہ پر، کہ جس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اور بڑی بڑی طاقتیں یکجا ہو کے ختم کرنا چاہتی تھیں لیکن ختم نہ کر سکیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل جس کو 6 ارب ممالک مل کر یعنی پوری عرب طاقتیں مل کر ختم نہ کر سکی، اسے مٹھی بھر حزب اللہ کے جوانوں نے ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ایمان اگر ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد، ہتھیاروں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہتھیار تم جمع کرو، اس لیے کہ ہتھیار جمع کرنے والے لوگ شکست کھاتے رہے ہیں اور شکست کھا رہے ہیں، اس وقت شکست کھا رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے سعودی عرب کے پاس کتنا اسلحہ ہے، امریکہ سے جو خرید لیا وہ تو خرید لیا، ابھی جا کے رشیا سے بھی خرید کے لایا، اتنا اسلحہ بھرا ہوا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسلحہ تو ہے، تلوار تو ہے، مگر وہ ہاتھ نہیں ہے جو تلوار چلا سکے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 سال سے یمن کی جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن یمن کے ان نہتے لوگوں نے وہ مارے کا اثر کیا ہے کہ پوری دنیا ہشدر و ششدر و پریشان ہے کہ ان ہڈیوں میں اتنی طاقت کس نے لا دی ہے کہ یہ اتنا ہتھیاروں سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے اسلحے سے گھبرا رہے ہیں، ہتھیاروں پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، وہ لوگ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ہتھیار کہاں ہیں یمن کے پاس، ہتھیار کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایران دے رہا ہے، ایران نہیں دے رہا ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب دے رہا ہے، سعودی عرب کہاں سے دے رہا ہے، سعودی عرب کے جو لوگ ہتھیار لے کے آ رہے ہیں وہ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہ پورا ہتھیار یمن کو مل رہا ہے، وہ بھی انہیں کا ہتھیار انہیں پہ چلا رہے ہیں، اسی لیے جنگ ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہتھیار تو ملتا ہی رہے گا مسلسل، ہتھیار لے کے تو آئیں گے لیکن ہاتھ لے کے نہیں ہے، ان کے پاس ہاتھ ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، یہ ہاتھ لے کے پہنچ رہے ہیں، ان کا ہتھیار ضبط کر کے انہیں کے خلاف چلا رہے ہیں۔ 4 سال ہو گئے جنگ ختم ہوئی، دنیا میں کتنی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کی نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کی بے عزتی ہو رہی ہے، جو ان کے اوپر پیسہ لگائے ہوئے تھے، جو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جو ان کے لیے جو ہے اپنی ہمدردیاں جتا رہے تھے، آج سارے لوگ منہ چھپائے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں، ایسی شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ آپ کو کبھی شرمندگی اٹھانی پڑی اس 40 سال کے عرصے میں؟ کبھی منہ چھپانا پڑا؟ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو شیر عرب کہا تھا صدام حسین کو, وہ بل میں سے نکلا چوہے کی طرح. تو جس کے اوپر انہوں نے پیسہ لگایا, جن کے اوپر لوگ انہوں نے جو ہے بھروسہ کیا, اسامہ بن لادن کہاں ہیں, ملا عمر کہاں ہیں, ابو بکر بغدادی کہاں ہیں, یہ سب لوگ کہاں مر گئے. خمینی آج بھی زندہ ہے, خامنائی آج بھی. کہاں گئے ملا عمر, کہاں ہے اسامہ بن لادن, کہاں ہے صدام, کہاں ہے قذافی, کہاں ہیں؟ یہ سب ختم ہو گئے. حیدر کا لام زندہ ہے, فرزند فاطمہ زندہ ہے, اور پوری دنیا طاقت لگا رہی ہے. ابھی آج لندن میں کیا ہوا, چند شیرازی گروپ کے لوگوں نے مل کے یہ بتانے کی کوشش کی, کونسلیٹ پر حملے کی کوشش کر کے یہ بتانا چاہا کہ یہ کس کے جواب میں, کیونکہ برطانیہ میں ابھی محمد بن سلمان کا دورہ ہوا تھا, تو سارے تنظیموں نے مل کے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا, اسے ذلیل کیا تھا, برطانیہ میں آنے سے منع کیا تھا. تو اس کے جواب میں چند لوگوں نے مل کر, یہ بے بصیرت لوگ, یہ اپنے ہی درمیان کے لوگ جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے, یہ سارے کے سارے چہرے پہ سے نقاب الٹ رہی ہے. دیکھیے یہ ملنگی, یہ شیرازی, یہ ایسوسیشن, یہ سب ایک ہو گئے ہیں, اور سب ایک ہو کے خامنائی کے خلاف, حسن نصر اللہ کے خلاف, ان کے خلاف, ان کے, تو پوری دنیا مل کے بھی خلاف بولے گی تو ان کا بال بھی بیگا نہیں ہو سکتا. جس کے سر پر سیدہ کی چادر ہو, دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذلیل نہیں کر سکتی. حسن نصر اللہ کے سر پہ سیدہ کی چادر ہے, خامنائی کے سر پہ سیدہ کی چادر ہے, اور سیدہ کی چادر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ جو حق پر ہوتے ہیں عزیزان گرامی, آپ صدیاں گزر جائیں گی, حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا, ان کی عظمتیں کبھی پامال نہیں ہوں گی, ان کا وقار کبھی پوری دنیا مل کے بھی ان کے وقار کو مجروح کرنا چاہے تو ان کے وقار کو مجروح نہیں کر سکتے. یہ چند لوگ, اس لیے عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں خود ذلیل خوار ہو رہے ہیں. آج ان کا نام دنیا میں کہیں نہیں ہے, جو لوگ ان سے وابستہ ہیں پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے. ان کا چرچا کیوں ہے, حسن نصر اللہ کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خامنائی کے ہاتھ چومے ہیں, اس لیے ان کو عزت مل رہی ہے. اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ نہیں چومے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, ذلیل ہوتے رہیں گے, ذلیل ہوتے رہیں گے. اگر عزت چاہیے انہیں تو اس در پر آؤ جس در پر سب کو عزت ملتی ہے. عزیزان گرامی, یہ آج کے سلمان ہیں, یہ آج کے ابو ذر ہیں, یہ آج کے مقداد ہیں, یہ آج کے عمار ہیں, آج کے مقداد ہیں, آج کے عمر. تو عزیزان گرامی, اگر آپ کو جنتی بننا ہے تو پاک و پاکیزہ بننا ضروری ہے, تب آپ کو حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی. جب تک کہ آپ کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے رہیں گے آپ کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا. حق سمجھنے کے لیے سلمان کی آنکھیں چاہیے. پوری دنیا پروپیگنڈا کر رہی تھی امیر المومنین کے خلاف, لیکن کیا سلمان کے خلاف میں ہو گئے, ابو ذر خلاف میں ہو گئے؟ نہیں, ابو ذر خلاف میں نہیں ہوئے, پہلے سے مانتے تھے آخر تک مانتے رہے. سلمان پہلے سے مانتے تھے آخر تک مانتے رہے, پورا پروپیگنڈا ہوتا رہا. کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے, یہ سب ہوتا رہا, لیکن ابو ذر نہیں بدلے, سلمان نہیں بدلے, مقداد نہیں بدلے, عمار نہیں بدلے, اور بلال حبشی نہیں بدلے. بدلے ان لوگوں کو گمراہ کیا جا سکا, پروپیگنڈوں کا شکار ہوئے یہ لوگ؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ لوگ پاک تھے, ان کی آنکھیں پاک تھیں, ان کا ذہن پاک تھا, ان کا ضمیر پاک تھا, ان کا دل پاک تھا, ان کی نیتیں پاک تھیں, ان کا وجود پاک تھا, انہیں دنیا نہیں مٹا سکی. عزیزان گرامی, یہ ہے. آپ دیکھیں, آپ ہر ایک میں بدنام کر سکتے ہیں. کس میں بدنام کریں گے؟ جو پہلے سے بدنام ہیں انہی لوگوں میں بدنام کریں گے. اچھے لوگوں میں کبھی نیک لوگوں کو بدنام نہیں کر سکتے. اچھے لوگ کبھی بدنام نہیں کر سکتے. میں بات کو تمام کروں عزیزان گرامی, ہمیں اگر جنتی بننا ہے تو جنت کم قیمت میں ملنے والی چیز نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
ایسے ہی دھوکہ دے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے اپنے دروازے ہیں، اور وہ دروازے ایسے دروازے نہیں ہیں جو بند کیے جا سکیں، کھولے جا سکیں۔ لوہے کی گیٹ کے کوئی دروازہ نہیں ہے، اور وہاں لکڑی کا کوئی دروازہ نہیں ہے جسے بند کیا جا سکے۔ یہ دروازے خود ہمارے پاس ہیں عزیزان گرامی، جنت میں داخلے کے دروازے خود ہمارے پاس ہیں۔ وہ دروازے کیا ہیں؟ وہ سات دروازے ہیں کہ جس سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں جانے والے دروازے آٹھ ہیں اور جہنم میں جانے والے دروازے سات ہیں۔ سات دروازے جہنم میں جانے والے، آٹھ دروازے جنت میں جانے والے۔ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جنتی زیادہ ہے یا دوزخی زیادہ ہے؟ دنیا میں دوزخی زیادہ ہے یا جنتی زیادہ ہے؟ میں کہوں گا جنتی زیادہ ہے۔ لوگ جنت میں جانے والے زیادہ ہیں۔ جیل میں زیادہ لوگ ہیں یا شہر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں؟ مجرم زیادہ ہوتے ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھے لوگوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی۔ جنت میں آٹھ دروازے رکھے گئے ہیں، وہ آٹھ دروازے کون سے دروازے ہیں؟ یہی آنکھ ایک دروازہ ہے، یہی کان ایک دروازہ ہے، یہی زبان ایک دروازہ ہے۔ حواس خمسہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ آنکھ، کان، ناک، زبان اور لامسہ۔ یہ حواس خمسہ جو ہے نا، پانچ حواس، یہ پانچ حواس نہیں ہیں، یہ پانچ دروازے ہیں، ہے نا، پانچ دروازے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچے اور گفتگو کو تمام کرو، کہ ماں حسن مجلس کا یہی ہے کہ آپ اٹھیں تو ان دروازوں کو سنبھال کے اٹھیں، کہ یہ دروازے کو سنبھالنے کی، کیونکہ آپ کو جو جانا ہے جنت میں وہ انہی دروازوں سے جانا ہے، اور دوزخ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ انہی دروازوں سے جاتے ہیں۔ آج کل پورا زمانہ مسموم ہو چکا ہے، پورا زمانہ جو ہے وہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ جو جنگ چل رہی ہے عزیزان گرامی، وہ ثقافت کی جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ ہے ثقافتی جنگ، ثقافتی یلغار، یعنی کلچر کو مٹایا جا رہا ہے، تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے، ہم سے ہماری تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ اور یہ تہذیب تلوار کے ذریعے سے نہیں چھینی جا رہی ہے، یہ تہذیب جو چھینی جا رہی ہے وہ ہے سافٹ وار کے ذریعے سے۔ دو جگہیں ہیں، ایک کو ہارڈ وار کہتے ہیں، ایک کو سافٹ وار کہتے ہیں۔ ایک کو نرم جنگ کہتے ہیں، ایک کو گرم جنگ کہتے ہیں۔ گرم جنگ لوہے سے لڑی جاتی ہے، اور نرم جنگ جو ہے وہ ذہن سے لڑی جاتی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، وہ پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، وہ کلچر جو مٹایا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ یہ جو حملے آج کل ہو رہے ہیں وہ نرم جنگ اس وقت چل رہی ہے، ثقافتی یلغار چل رہی ہے۔ اس ثقافت سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہماری تہذیب کو بچانا ہے، ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنا لباس بھول چکے، اپنی زبان بھول چکے، اپنی تہذیب بھول چکے، اپنا کلچر بھول چکے، ختم ہو چکے۔ اس لیے کہ کسی بھی قوم کو ختم کرنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تہذیب کو بدل دو، سوچ بدل دو تو انسان بدل جائے گا۔ انسان اپنے نئی سوچ، نیا انسان پیدا کر، نئی سوچ پیدا کر، نیا انسان پر پیدا کر۔ اگر آپ کو نیا انسان بنانا ہے تو نئی سوچ پیدا کروانا ہے۔ اگر جو آدمی کی سوچ بدل جائے گی تو وہ انسان بدل جائے گا۔ آپ آئے تھے تو کچھ اور تھے، اب جائیں گے تو کچھ اور ہو کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئے تھے تو کچھ الگ فکر کے ساتھ آئے تھے، جائیں گے تو کوئی اور فکر لے کے جائیں گے۔ انسان جو چینج ہوتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اگر آپ کی سوچ پاک ہے تو آپ پاک ہیں، اگر آپ کی نیت نجس ہے، آپ کی فکر اگر نجس ہے تو آپ نجس ہیں، ہم نجس ہیں۔ تو اس وقت جو جنگ ہے وہ ثقافتی جنگ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہمارے جنت کے دروازے رکھ دیے ہیں۔ بات جنت ہی سے چلی تھی نا، شہزادی کونین جو سردار زمانہ نے جنت، اور سردار
خواتین جنت میں، نہ صرف خواتین کی سردار ہے بلکہ مردوں کی بھی سردار ہے شہزادی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے تخصیص اس میں رکھی گئی، ورنہ یہ تخصیص ایسی تخصیص نہیں ہے، عمومی ہے۔ وہ مردوں کے لیے بھی اسوا ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا صرف عورتوں کے لیے نمونے عمل ہو، نہیں، مردوں کے لیے بھی نمونے عمل ہو۔ مردوں میں بھی، یعنی ایسا مرد نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کی طرح ہو۔ ہم نے جب بھی کبھی تاریخ صداقت دیکھی، خم عقیدت سے جبھی ہو وہ جلالت دیکھی، بنت حوا کی چمکتی ہوئی قسمت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبرا کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا۔ تو یہ وہ عظمتیں ہیں۔ تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کے پاس یہ چابیاں ہیں، یہ دروازے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ دروازے یہ ہیں، پانچ دروازے تو یہی ہوئے، ہوا سے خمسہ پانچ ہوئے، چھٹا وہم ہے، ساتواں خیال ہے، تخیل، تخیل، خیالات، وہم، یہ سات دروازے ہیں۔ یہی سات دروازے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یعنی غلط فکر، وہم، تخیل، یہی آپ برا دیکھے گی تو جہنم میں جائیں گے، برا سنیں گے تو جہنم میں جائیں گے، برا بولیں گے تو جہنم میں جائیں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں جائیں گے، آنکھ سے غلط دیکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، کان سے برا سنیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ لامسا لمس کی طاقت کو غلط استعمال کریں گے، غلط چیزیں سونگھیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ پانچ دروازے جہنم کے، وہم چھٹا دروازہ، خیال ساتواں دروازہ، یہ سات دروازے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، بچے بھی یاد رکھیں، یہی سات دروازے جنت میں لے جانے والے بھی ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے سے نیکی دیکھو جنت میں جاؤ، اچھائیاں دیکھو جنت میں جاؤ، قرآن دیکھو جنت میں جاؤ، روزہ کی طرف دیکھو جنت میں جاؤ، آنکھ سے عبادت کرو جنت میں جاؤ، کان سے قرآن سنو، اچھائیاں سنو، یہی کان آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا، یہی زبان آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی، یہی سماعتیں آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی، یہی بصارت آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی۔ یعنی جو جہنم میں لے جانے والے دروازے ہیں وہی جنت میں لے جانے والے بھی دروازے ہیں۔ لیکن آٹھواں دروازہ جو ہے وہ عقل کا دروازہ ہے، جو سوائے جنت کے دوزخ میں نہیں لے جا سکتا۔ سارے دروازے دھوکا دے سکتے ہیں، عقل دھوکا نہیں دے سکتی۔ عقل کا دروازہ وہ ہے جو سوائے جنت کے اور جہنم میں لے جانے والا یہ دروازہ نہیں ہے، یہ سوائے اس کے ذریعے سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم میں نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا دو نبی نازل کیے گئے، ایک نبی جو ظاہر میں نظر آتا ہے، ایک وہ نبی جو دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہ دے وہ عقل ہے۔ اب ہم اس عقل ہی کا استعمال نہیں کرتے، افلا تفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، جو سنائی دیا اس کو مان لو گے، جو دکھائی دیا اس کو مان لو گے، عقل کو کسوٹی نہیں بناؤ گے، عقل ہے امام، عقل ہے امام، ان تمام حواس کو عقل کے پیچھے چلنا ہے، عقل کسی کے پیچھے نہیں چلے گی، سب عقل کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی اگر آپ کو دھوکا ہو، بصارت میں دھوکا ہو تو عقل کی طرف رجوع کریں گے، سماعت میں دھوکا ہو تو عقل کی طرف رجوع کریں گے، سب عقل کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی لیے ابن سینا کہتا ہے کہ اصحاب میں علی کی اہمیت ایسے ہے جیسے حواس میں عقل کی اہمیت ہوتی ہے، اصحاب حواس کی طرح ہے، علی عقل کی طرح ہے، عقل کو حواس کی ضرورت نہیں ہوتی، حواس کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، علی کو اصحاب کی نہیں، اصحاب کو علی کی ضرورت ہے، اصحاب کو علی کی ضرورت ہے، علی کو اصحاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب علی کا سہارا لے کے حضور تک پہنچیں گے، اللہ تک پہنچیں گے، اصحاب کو علی کی ضرورت ہے، علی کو ضرورت نہیں ہے۔ بس
عزیز آل گرامی، علی امام ہے، علی کو امام مانو جیسے عقل ہے، یہ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، امام دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، امام سوائے جنت کے لے جانے والا دروازہ ہے جو جہنم کی طرف نہیں لے جاتا، ورنہ دوسرے جو امام ہیں وہ ائمہ نار بھی ہے، ائمہ جنت، ائمہ خدا بھی ہے، دو قسم کے امام ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ امام ہے جو صرف اور صرف امام ہوتا ہے، یہ وہ امام ہے جو صرف امام ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے امام ہیں، ایک امام فخر رازی کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا معصوم ہیں، ہم آپ کہیں بڑی بات نہیں ہے، امام فخر رازی کہیں تو سب کو ماننا پڑتا ہے، ہم کہیں تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، امام فخر رازی کی بات کو تو ہر کوئی مانے گا، امام فخر رازی کہتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہے، فاطمہ معصوم ہے، فاطمہ سے غلطی کا امکان نہیں ہے، فاطمہ زہرا عابدہ ہے، فاطمہ زہرا زاہدہ، میں مصائب نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجلس برسی کی ہے، لیکن جو ہے ولادت کے ایام ہیں اس لیے میں مصائب نہیں پڑھوں گا، مگر ایک روایت پڑھوں گا، اس ایک روایت میں فضائل بھی ملیں گے، اسی میں مصائب بھی ملیں گے، وہ روایت یہ ہے کہ جب سلمان فارسی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، بس آخری روایت ختم کر رہا ہوں میں گفتگو کو، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں جب فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، گود میں فرزند ہے، گود میں بچہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور ایک ہاتھ میں چکی کی چین ہے، پیر چکی پہ ہے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں چین ہے، اس سے جو ہے وہ آٹا پیس رہی ہے، گیہوں پیس رہی ہے، جوار پیس رہی ہے، اور گود میں بچہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، فاطمہ زہرا جو قوت حاصل کر رہی ہے وہ اس تسبیح کے ذریعے سے حاصل کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی تسبیح نہیں عزیزان گرامی، یہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا کی، وہ تاثیر ہے کہ ہر درد دور ہو جاتا ہے، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے، ہر دکھ درد ختم ہو جاتا ہے، اب آپ سمجھیں کہ فاطمہ زہرا کیوں تسبیح پڑھتی تھی، ہر اور کیوں حضور نے فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح سکھایا تھا کہ جب بھی درد محسوس ہو کچھ نہ کہنا، تسبیح پڑھتے رہنا، چاہے کمر میں درد ہو کہ پہلو میں درد ہو کہ کوئی بھی درد ہو اس کا اظہار نہ کرنا، اگر اظہار کرنا آواز بلند ہو کمرے سے تو بس یہی صدا سنائی دے، تکبیر کی صدا سنائی دے، تحلیل کی صدا سنائی دے، کبھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، کبھی الحمدللہ کی آواز آ رہی ہے، اور آتے آتے ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی، بس عزیزان گرامی میں مصائب نہیں پڑھتا مگر صرف اتنا کہتا ہوں، کربلا کے میدان میں یہی فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے تھے جو خاک کربلا پہ پھیلے، تو کہیں علی اکبر دکھائی دیے، کہیں قاسم نظر آئے، کہیں اور محمد نظر آئے، یہ کچھ نہ تھے بلکہ تسبیح ہے فاطمہ کے دانے تھے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کا شفا یاب فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار بشارت فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگارہ روضہ شہزادی زینب کی حفاظت فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، ملک شام کی حفاظت فرما، اور تمام ظالموں کو سرزمین یمن سے، سرزمین شام سے، سرزمین لبنان سے دور فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجل فرما، ان شاء اللہ.